جس زمانے میں قرآن مقدس نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں ارشاد ہوا، گویا جو کچھ ارشاد ہوا وہ پیشگوئی کی حیثیت رکھتا ہے، اور فرمایا گیا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق۔ خداوند فرماتا ہے کہ ہم ان کو عنقریب یعنی آگے چل کر دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس کائنات کی ظاہر میں اور ان کے نفوس میں، اور یہاں تک دکھاتے رہیں گے کہ وہ کہنے لگیں گے کہ وہ خدا برحق ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ خداوند عالم ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے جو روحانی مشاہدے کے درجے پر نہیں ہیں، یا جو انکار کرتے ہیں تو ان کو مستقبل میں نشانیاں یا معجزات بتانے کے لیے فرمایا۔ یہ معجزات یا کہ نشانیاں پہلے کائنات میں دکھائی دیں گے اور پھر ان کے اپنے نفوس میں یعنی ان کی ذات میں۔ اور اسی طرح جس حدیث کے بارے میں سوال اٹھا تھا وہ حدیث یہ ہے، ان اللہ اسس دینہ علی امثال خلقہ لیستدل بخلقہ علی دینہ وبدینہ علی وحدانیت۔ بے شک خدا نے اپنے دین کی بنیاد اپنی مخلوق پر رکھی، یا کہ اپنی مخلوق کی طرح دین کی بنیاد رکھی تاکہ مخلوق سے دین کی مثال لی جائے اور دین سے اس کی توحید کی مثال لی جائے۔ اب توحید کے لیے کوئی مثال ہے تو وہ دین میں ہے، اور دین کے لیے کوئی مثال ہے تو اس دنیائے ظاہر کی خلقت میں ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن جو دین ہے، کائنات جو خدا کی کھلی کتاب ہے، نفس انسانی جو خدا کی روحانی کتاب ہے، تو خدا کی ان تین کتابوں میں خدا کی آیات پائی جاتی ہیں جتنی بھی ہیں۔ اب یہ بات تو ناممکن ہے خدا کی اس ظاہر کتاب میں یعنی قرآن میں کچھ اور ہو، اور خدا کی عملی اور کھلی کتاب میں جو کائنات ہے اس میں کچھ اور ہو، اور خدا کی پوشیدہ اور روحانی کتاب جو انسان کی ذات ہے اس میں کچھ اور ہو۔ یہ تو ناممکن بات ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ ان تینوں کتابوں کے درمیان ہم آہنگی اور یکجہتی پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، بھولیے نہیں کہ خدا کی تین کتابیں ہیں، ایک قرآن ہے جس میں سب آسمانی کتابیں جمع ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا سورت ہے، تو وہ کاغذ پر ہے۔ دوسری کتاب کائنات ہے، یہ کھلی ہے اور ایکشن میں ہے، حرکت میں ہے اور ظاہر ہے، یہ اپنے آپ کو پڑھتی ہے۔ ایک وہ کتاب ہے جسے کتاب نفس کہا جاتا ہے، یا کتاب روح کہا جاتا ہے، یا کتاب روحانیت کہا جاتا ہے۔ یہ تین کتابیں ہیں اور ان کے آپس میں کلی طور پر ہم آہنگی پائی جاتی ہے، یعنی ان کا قانون، ان کا اصول اور ان کا طریقہ کار ایک سا ہے۔ اب قرآن میں جس غور و فکر کا ذکر آیا ہے اس کا تعلق ان تین کتابوں سے، قرآن سے بھی ہے، صفائی کائنات سے بھی ہے، اور کتاب نفس سے۔ اس لیے कहा गया कि इन आफाक वनबुस और खुदा की आखिरी किताब में हम आहंगी पाई जाती है और इसी में और इन्हीं आयात में गौर करने के लिए फरमाया गया है। तो ये है आपके उस सवाल का जवाब जो एक आयत और एक हदीस के बारे में किया था। तो और फिक्र आयात में है और आयात के तीन मकाम हैं, कुरान मुकद्दस, कायनात और इंसान की ज़ात। अब अगर यहाँ तकदीर के बारे में भी सवाल करना है कि पहले किस मकाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तो वो भी अर्ज की जाती है कि सबसे पहले कुरान को लेना चाहिए, फिर अपनी ज़ात को और उसके बाद कायनात को। या ये है कि ये काम यकवा किया जाए, क्योंकि ये तीन किताबें हैं और हकीकत में एक ही किताब की हैसियत रखती हैं। तो इसलिए कुछ कुरान में और कुछ अपनी ज़ात में और कुछ इस कायनात में और किया जाए। इस्लाम के कवानीन में से एक कानूनी शहादत है, यानी गवाही का उसूल, या कि गवाही का ज़ाबिता। तो उसके बारे में अक्सर मामलात में दो शहादतों की ज़रूरत होती है, दो मोतबर शहादतें चाहिए किसी वाक़ा की दुरुस्ती के लिए, या किसी वाक़ा के सबूत के तौर पर दो शहादतों की ज़रूरत होती है। चुनांचे कुरान की हर आयत और कुरान की हर बात अल्लाह ताला की तरफ से हक है और इसमें ज़रा भी शक नहीं। लेकिन ये देखने के लिए कि आप किसी हकीकत को समझ रही हैं या नहीं, तो आपको दो शहादतों से तस्दीक करनी होगी। यानी कुरान की कोई हकीकत और जैसी है, अगर आपने उसको सही मानों में समझ लिया है, तो इस हकीकत का सबूत एक तो कायनात से मिलेगा और एक आपकी अपनी ज़ात से मिलेगा। मिसाल के तौर पर कुरान में है कि खुदा की रस्सी मुसलसल है और अटूट है, वो हमेशा दुनिया में पाई जाती है। या यूँ कहा जाए कि खुदा का जो नूर है वो कभी बुझता नहीं और दुनिया में हमेशा हयू हाजिर है। अब इस नूर खुदा से हम इमाम की ज़ात को मुराद लेते हैं। हम इसकी शहादत कायनात से लेना चाहते हैं और साथ ही साथ अपनी ज़ात से भी लेना चाहते हैं। चुनांचे हम देखते हैं कि दीन में जो नूर है, जिसका जिक्र कुरान में नूर के मज़मून में पाया गया है, तो दीन में जो नूर है उसकी मिसाल कायनात में क्या है, उसकी शहादत इस दुनियाई ज़ाहिर में क्या है? हम देखते हैं कि सूरज है, ठीक। तो सही है कि जिस तरह कुरान ने कहा कि नूर खुदा एक जिंदा हकीकत है, वो कभी बुझता नहीं है, तो हमने कायनात में देखा कि वाकई इस कायनात के अंदर भी जो नूर है वो भी हमेशा दुनिया में मौजूद है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि
وہ غائب ہو اور مدتوں کے لیے اور عرصے کے لیے دنیا سے غائب رہے. تو ایک شہادت ہم کو یہاں اس کائنات سے ملی, صحیح ہے. اب ہم دوسری شہادت کے لیے اپنی ذات میں دیکھتے ہیں کہ اپنی ذات میں وہ کون سی چیز ہے جس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے, اتنی اہمیت جتنی کی اس کائنات میں سورج کو حاصل ہے اور جتنی کی دین میں نور کو حاصل ہے. تو ہم اپنی ذات کے اندر عقل کو پاتے ہیں جو وہ ایک نور کی طرح ہے. تو ہم نے دیکھا کہ عقل کو بھی ہمیشہ قائم رہنا چاہیے کہ اگر انسان کی ذات کے اندر سے عقل غائب ہو جائے تو ہستی کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے اور آدمی پاگل ہو جائے, دیوانہ بن جائے, پھر اس کی زندگی جو ہے مٹی کے برابر بن جائے. تو ٹھیک ہے کہ قرآن نے جو کہا کہ نور خدا ہمیشہ قائم و قائم ہے, اور جس سے اسماعیلیوں نے امام کو مراد لیا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی شہادت کائنات سے بھی ملتی ہے اور انسان کی ذات سے بھی ملتی ہے. کائنات سے اس طرح ملتی ہے کہ جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ دنیا سے غائب نہیں ہو سکتی ہے. جو سب سے بڑی طاقت ہے, روشنی کی طاقت ہے, جو قوتوں کا سر چشمہ ہے, کہ اگر وہ غائب ہو جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. اور اس طرح انسان کی شخصیت میں بھی ہم نے دیکھا جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ عقل ہے. تو اس کو لازمی طور پر انسان کے اندر ہمیشہ کے لیے جتنے عرصے تک انسان کی زندگی ہے اور جو عمر ہے اس کے لیے, یعنی عمر بھر کے لیے اور زندگی بھر کے لیے, اس قوت کو قائم و دائم رہنا چاہیے. اسی طرح ہم نے یہ اصول اور یہ قانون دیکھا کہ ہر قرآنی حقیقت کے لیے دو شہادتیں چاہیے. تو پھر کوئی مومن یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو کچھ وہ سمجھ رہا ہے وہ صحیح ہے, کیونکہ خدا نے قرآن, کائنات اور نفس انسانی ایک ہی قانون کے موافق بنایا ہے, تاکہ کوئی دانشمند قرآن کی کسی بات کی شہادت کائنات سے بھی لے اور انسان کی اپنی ذات سے بھی لے, اور ان دو شہادتوں کے بعد, دو گواہیوں کے بعد جو ہے اس کو تسلی ہونی چاہیے کہ اس نے جو کچھ معنی کیے ہیں یا جیسا ترجمہ کیا ہے یا جیسی تاویل ہے وہ بالکل صحیح ہے. تو یہ ہے قانون شہادت قرآنی حقائق کے سلسلے میں. اور اس سلسلے میں ایک آیت بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت میں اسی قانون کا ذکر ہے کہ خدائی جلیل و جبار کہتا ہے کہ اس نے ہر حقیقت کی شہادت انسانی نفس سے بھی اور کائنات سے بھی کی ہے. ایک تو آسمانی کتاب ہے اور وہ دو کتابیں جو ہیں وہ شہادت کے لیے, اور اسی میں ہم آہنگی کی بات بھی ہوئی اور ان کے آپس میں یعنی یکجہتی بھی ہوئی. تو ہوشمند انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کائنات کی اور نفس انسان کی کیا اہمیت ہے. اب اگر کوئی شخص اصولی معرفت کے سلسلے میں اپنی روح کا مشاہدہ کرتا ہے, یعنی روح کو دیکھ سکتا ہے اور روح کی حقیقتوں کا مطالعہ کرتا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص کو قرآن کی حکمت اس کی حقیقت اور تعویل آنے لگے گی. اس لیے کہا گیا کہ تعویل جو ہے وہ دو ترجمے ہے. ایک تعویل جو ہے وہ کتابی تعویل ہے اور ایک تعویل جو ہے وہ عملی ہے, پریکٹیکل ہے. کتابی تعویل سے کیا مراد ہے؟ آپ اپنے پاک مذہب کی اعلیٰ کتابوں میں جو لکھی ہوئی تعویل پڑھتے ہیں وہ کتابی تعویل ہے, اور انشاءاللہ آپ آگے چل کر روحانیت کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہو جائیں گے اور بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹلی تعویلات کو روحانیت کے مقام پر دیکھنے لگیں گے, ان کا مشاہدہ کریں گے. تو یہ عملی تعویل ہے, اور اسی معنی میں کتابی تعویل سے عملی تعویل جو ہے اعلیٰ ہے. ایک کو انڈائریکٹ کہنا اور دوسری کو ڈائریکٹ کہنا. انڈائریکٹ جو ہے وہ کتابی تعویل ہے, اس کو عربی میں بالواسطہ کہتے ہیں, کسی چیز کے توسط سے. اور دوسری جو ڈائریکٹ ہے اس کو بلا واسطہ کہنا, وہ براہ راست ہے. تو پھر اس وقت آپ کائنات کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ اسٹڈی کر سکیں گے. اس سے کائنات کو حسن و خوبی سے اسٹڈی کر سکیں گے اور قرآن کی حقیقتوں کو بھی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ قرآن کی حقیقتوں کو سمجھنا جو ہے کتنی مشکل چیز ہے, اور قرآن روایات سے نہیں بلکہ براہ راست اپنی ذات میں جانے سے سمجھا جا سکتا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر کتابی علم اعلیٰ ہے اور بزرگان دین کی کتابیں ہیں اور جن کو امام سے علم ملتا ہے اور ایسا علم ہے تو آپ کے لیے یہ علم الیقین کا درجہ رکھتا ہے. علم الیقین اور حق الیقین میں ایک طرح سے فرق نہیں ہے اور ایک طرح سے فرق ہے. فرق نہیں ہے کس طرح؟ کہ اگر کسی پیر نے یا کسی بزرگ نے روحانیت کی باتیں بڑی عمدگی سے لکھی ہیں تو وہ عین الیقین کی باتیں ہیں, لیکن اس کے باوجود اس میں فرق اس معنی میں ہے کہ جس نے اپنے دل کی آنکھ سے چیزیں دیکھی ہیں اور ان مشاہدات کو تحریر میں لایا ہے تو اس نے وہ چیزیں روحانیت کے مقام پر دیکھی, آپ نے نہیں دیکھی, یہ فرق ہے. لیکن معنی کے لحاظ سے فرق نہیں. دوسری مثال, کسی کارخانے میں کوئی چیز بنتی ہے, کانچ کی چیزیں بنتی ہیں یا لوہے کی چیزیں بنتی ہیں, تو جس نے کارخانے میں جا کر دیکھا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو باٹلی ہے اب سفید ہے یا سبز ہے یا کالا ہے. لیکن کارخانے میں باٹلی بنتے ہوئے جس نے دیکھا ہے اس نے اس طرح سے دیکھا ہے کہ یہ بالکل سرخ سرخ آگ تھی. اسی طرح علم الیقین کی باتیں جو آپ کے سامنے ہیں اور جس نے دیکھی ہیں مقامی روحانیت پر وہاں یہ باتیں بولتی تھیں زندہ اور روشنی سے بھرپور تھی. آگ کی بٹی سے کسی لوہے
جس چیز کو آپ نے نکالا
چیز وہی ہے، سائز وہی ہے، شکل وہی ہے، پر تھوڑی دیر کے بعد وہ سرخ سرخ چیز جو ہے ٹھنڈی پڑ گئی اور چوٹی نہیں رہی، مگر شکل وہی ہے، چیز وہی ہے، مقصد وہی ہے کام. تو دین کی جو اعلیٰ کتابیں ہیں اس میں عین الیقین کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ ہے کہ اس میں حرکت نہیں ہے، آواز نہیں ہے، کیونکہ وہ تحریر کی شکل. نہیں تو عین الیقین کے مقام پر وہ باتیں زندہ تھیں. تیسری مثال، ایک مچھلی ہے جو حلال ہے، کھانے کی چیز ہے. جو لوگ مچھلیوں کو دریا سے حاصل کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مچھلیاں کس طرح پانی میں حرکت کرتی ہیں، تیرتی ہیں، دوڑتی ہیں، کھیلتی ہیں، اور پانی سے نکالنے کے بعد وہ کھانے کے قابل تو ہیں مگر انہیں حرکت نہیں. تو یہ مثال ہے اور یہ فرق ہے عین الیقین اور علم الیقین کے درمیان. اس علم الیقین کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں علم الیقین ہے تو اس کی بہت اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور فکر کے لیے یہی علم الیقین کام آتا ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسا شخص علمی فکر کرنے کے لیے کوشش کرے جس کی عقل، جس کا دماغ علم میں پروردہ نہیں ہے، علم میں پلا ہوا نہیں ہے، تو وہ فکر کر کے کیا نتیجہ حاصل کرے گا؟ اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کے نتائج سب غلط ہو جائیں گے. لہذا فکر کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے اور فکر کے لیے صحیح عبادت کی ضرورت ہے. یہ آپ کے سوال سے متعلق باتیں ہیں.